الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيمًا فآوى ووجدك ضالًا فهدى ووجدك عائلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تقریباً دو تین ہفتوں سے شکر نعمت کے بارے میں بیان چل رہا ہے. پہلے اس پر بات ہوئی تھی کہ شکر ادا کرنا اللہ کا نماز اور روزے کی طرح فرض ہے. دوسری بات پھر یہ چلی تھی کہ شکر ادا کرنے کے درجات کیا ہیں, کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے, یعنی شکر کا مفہوم کیا ہے. سو پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے, جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, اس کے وجود کا احساس ہو آپ کو. کس نے دی ہے یہ تو بعد میں ہے, پہلے یہ پتا ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے. دوسرے نمبر پر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ نے دی ہے, میرا کمال نہیں ہے. یہ اس پر بھی کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. یہ جو میں نے پہلا نمبر بیان کیا کہ نعمت کے وجود کا احساس ہونا چاہیے, اس میں ایک بات رہ گئی جو ابھی ذہن میں آئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت کے وجود کا ہمیں احساس ہوگا تو اس سے تو تکبر پیدا ہوتا ہے, یہ چیز تواضع کے خلاف ہے. ابھی میرے منہ سے نکلنے والا تھا, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بڑی مشکل سے بریک لگائی ہے کیونکہ پرسوں میں نے اپنا ایک کلپ سنا قربانی کے مسائل, اس میں ہر دو منٹ کے بعد بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو میں خود پریشان ہو گیا. دل چاہ رہا تھا کہوں بھائی آ رہی ہے سمجھ میں, آگے چلو. تو انسان جب اپنی بات خود سنتا ہے نا کسی اور کے منہ سے, تو وہ تو موبائل سے میں خود سن رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کوئی اور بول رہا ہے, تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تکیہ کلام بن گیا ہے, سننے والے کو اس سے الجھن ہوتی ہے. ابھی پھر بولنے والا تھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو آہستہ آہستہ عادت چھڑائیں گے انشاءاللہ اس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمت کے وجود کا احساس ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں تواضع ہوتی ہے, تواضع خاکسار بنے ہوتے ہیں آپ. بعض لوگوں پہ تواضع کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے, تواضع سمجھتے ہیں عاجزی انکساری, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, حقیر فقیر. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ایک شاگرد ہیں, ان کا جب بھی فون آتا ہے تو کہتے ہیں فقیر بات کر رہا ہوں. میں دو تین دفعہ پریشان ہوا, میں نے کہا یہ فقیر چندے کے لیے بات کر رہا ہوگا یا شاید کوئی بھیک مانگنے کے لیے. تو جب بھی ان کا فون آئے جی فقیر بات کر رہا ہوں, میں نے کہا فقیر مجھے کیوں فون کر رہا ہے, میں کوئی شیٹ صاحب ہوں جو چندے تقسیم کرتا ہوں لوگوں میں, اور اگر کر بھی رہا ہے تو بھائی اپنا نام بتا اس کے بعد بتا کہ میں فقر و فاقہ کا شکار ہوں. پھر پتہ چلا کہ تواضع میں اپنے آپ کو جب بھی یہ صاحب یعنی اپنی پہچان کراتے ہیں تو فقیر. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ اپنا تعارف جب بھی کرواتے ہیں حقیر فقیر اور خاکسار اور اس طرح کے الفاظ. تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ کچھ بھی نہ ہونا, اپنی صلاحیتوں کا انکار کر دینا, یہ تواضع نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کا انکار ہے. اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی, مثال کے طور پر ایک نعمت ہے, آپ کی جان بہت ہے, طاقتور ہے, ماشاءاللہ صحت مند ہے آپ, کوئی باڈی بلڈر ہے, جاندار ہے, طاقتور ہے, اللہ نے اس کو نعمت دی ہے, صحت بہت بڑی نعمت, کھاتا ہے ماشاءاللہ, چلتا ہے پھرتا ہے. اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی, کہ نہیں میں کہاں, میں تو ایک حقیر فقیر سا کمزور سا مسلمان ہوں جس سے ایک کلو وزن بھی نہیں اٹھتا. تو اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ اس کا انکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, اب آپ ان کے سامنے کہو آپ بہت ذہین ہیں, نہیں میں کہاں, میں تو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مان لیا کہ ہم ذہین ہیں تو یہ تواضع کے خلاف ہو جائے گا, حالانکہ یہ اس نعمت کے وجود کا انکار ہے. کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, بہت خوبصورت ہے, آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں آپ, نہیں میں کہاں, میں تو چڑیل جیسا ہوں, میں تو جن جیسا ہوں, یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے. بھائی آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ ہمیں اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. ایسے لوگ کیونکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, یہ جو اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نہیں 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 نہیں, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ دوبارہ بول یہ لفظ, سب کے سامنے بول, چھپ کے کیوں بول رہے ہیں, ذرا اونچی آواز سے بول, اور میں بھی اونچی آواز سے نفی کروں گا, نہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی آ کے ان کی تعریف کرتا تھا ان کے منہ پہ کہ آپ تو بڑے یوں ہیں, آپ بڑے اللہ والے ہیں, تو وہ چپ رہتے تھے, نہ ہاں میں جواب دیتے تھے نہ, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے منہ پہ تعریف کی جائے تو جواب میں کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں کہاں میں کہاں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں, اندر اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے ان کی شکایت لگائی کہ حضرت ان کے منہ پہ جب ان کی تعریف کی جائے تو یہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں, گویا یہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ میں قابل تعریف ہوں, گویا کہ یہ مانتے ہیں, چپ کیوں رہے ہیں, اس کا انکار کریں, نہیں بھائی میں کہاں ایسا. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ میرے اندر اگر کوئی کمال ہے تو وہ میرا نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, اور اگر کمال نہیں ہے تو نہیں ہے, اس کے کہنے سے وہ پیدا نہیں ہو جائے گا اور اس کے انکار کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گا, اور اگر وہ ہے میرے اندر تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرا کمال تھوڑی ہے, وہ کس کا ہے, اللہ کا, بھیک ملی ہوئی اللہ کی طرف سے. تو اس لیے نہ مجھے خوشی ہوتی ہے اپنی تعریف سن کے کہ یہ حقیقت میں میری تھوڑی ہو رہی ہے, یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے, اللہ کی, اور نہ اپنا برائی سن کے نہ غم ہوتا ہے. تو ان کے جو شیخ تھے نا انہوں نے فرمایا کہ یہ تصوف کی انتہا ہے, بزرگی کی انتہا ہے, کہ اس مقام پہ انسان پہنچ جائے کہ نہ تو اپنی برائی سن کے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, اور نہ اپنی تعریف سن کے اسے خوشی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے, ایسا آپ بننے کی کوشش نہ کریں, نارمل سمپل مسلمان رہیں تو اچھا ہے. اپنی برائی سن کے اگر وہ غلط برائی ہو تو غصہ آنا ایک نیچرل عمل ہے, فطری عمل ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے اور وہ برائی آپ میں نہیں ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے, تو یہ غلط نہیں ہے, یہ فطری چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی برائی کرو تو اس کو ایسے غصہ آتا ہے, تو جب برائی کرو گے تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ایسے موقع پہ اگر وہ بدلے کے طور پہ آپ کی برائی کر دے تو بھی یہ نیچرل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی برائی جب کرو تو پھر یہ ہماری برائی بھی کرتا ہے, یہ کیسے دیندار ہیں. اللہ نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کسی بری بات کو پسند نہیں کرتے سوائے اس کے لیے جس پر ظلم ہوا ہو. اس لیے علماء نے یہ بیان کیا کہ جس پر ظلم ہوا ہو تو اس مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, پھر وہی جملہ آ گیا نا, ظالم کی غیبت کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اس کے پاس انتقام لینے کے لیے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے. تو بیچارہ اگر اس کی برائی بھی نہیں کرے گا کہ فلاں نے میرے پہ ظلم کیا, زیادتی کی, تو وہ تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. تو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وجزاء سيئة سيئة بمثلها. فرمایا برائی کا بدلہ اسی درجے کی برائی ہے, یعنی لے سکتے ہو, کوئی ثواب نہیں ہے اس میں. ثواب کے بارے میں قرآن نے اصول بیان کیا, فمن عفا واصلح فاجره على الله. دیکھو قرآن کے الفاظ میں کیسی بلاغت ہے, فرمایا جس نے برائی کا بدلہ نہیں لیا, معاف کر دیا, تو اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. صرف اتنا جملہ نہیں ہے, اتنے الفاظ نہیں ہیں, جس نے برائی کا بدلہ نہیں لیا, کسی پر ظلم ہوا اور اس نے معاف کر دیا, تو اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اگر صرف اتنی آیت ہوتی تو ہر ظالم کو معاف کرنے میں ثواب ہوتا, جبکہ بعض دفعہ ظالم کو معاف کرنے میں معاشرے میں فساد زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ لوگ ظلم پر اور زیادہ جری ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے ایک اور لفظ بڑھا دیا, فمن عفا واصلح, جس نے معاف کیا اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی, یعنی اس کو پتا ہے کہ میرے معاف کرنے میں فائدہ زیادہ ہے, انتقام لینے میں فائدہ کم ہے. انتقام لینا جائز تو ہے, مگر معاف کروں گا تو معاملہ سدھر جائے گا, ایسی صورت میں معاف کرنا افضل ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج کل لوگ بہن بھائیوں سے وراثت نہیں لیتے, ابا کا انتقال ہو گیا تو اپنا حق بہنیں عام طور پہ نہیں مانتی, یا چھوٹے بھائی ہوگا وہ نہیں مانگے گا, کہے گا کیا جھگڑے ہوں گے اس سے, چھوڑو رہنے دو. میرے پاس جب فون آتا ہے تو میں ان کو فساد کی ترغیب دیتا ہوں, فتنہ اور فساد کی. آپ حیران ہوں گے, میں کہتا ہوں اپنا حق لو, مانگو, چھوڑو نہیں. منہ سے نکلنا چاہ رہا ہے, بھی اشاروں پہ گزارا کریں گے. میں ان سے کیا کہتا ہوں, اپنا حق وراثت کا چھوڑو نہیں, کیونکہ یہ جو کلچر ہمارے معاشرے کا ہے نا, وراثت چھوڑنے کا, یہ کلچر صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اس کا رواج ڈالو کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ جو کہتے ہیں نا, میں چھوڑو چھوڑو, کیوں چھوڑو؟ اللہ نے حصہ دیا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایک الگ الگ حصہ بیان کیا ہے, ایسے ہی تھوڑی بیان کر دیا. چند دن پہلے فون آیا ایک صاحب کا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. سنے یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ, مجھے دولت کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, شادی شدہ آدمی ہوں, بیوی کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں, بیوی اور میری ماں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, ایسی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا فلسطینی اور اسرائیلیوں کی لڑائیاں ہوں گی, کیونکہ میں تھوڑا ان کے گھر کے حالات کو جانتا ہوں. ایسی لڑائیاں کہ جو بیگم ہے اس آدمی کی وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی. میں نے کہا بھائی الگ گھر لے کے دو, جب اتنی زیادہ نفرت ہو رہی ہے ماں بہو میں, ساس بہو میں اتنی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو قطع نظر اس سے کہ غلطی کس کی ہے, لیکن جس کی بھی غلطی ہو نتیجہ تو یہ سامنے آ رہا ہے نا. بھائی بعض دفعہ غلطی بہو کی بھی ہے یا ساس کی بھی, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن یہ تو جو ڈپریشن کی گولیاں تو غلط ہو رہا ہے نا, تو اس کا حل کیا ہے؟ بھائی بیگم کو ماں سے الگ رکھو. اس کنڈیشن میں کہنے لگے کہ میرے پاس الگ رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ وراثت پر والدہ محترمہ کا قبضہ ہے. ابا کی وراثت پر کس کا قبضہ؟ پھٹے باز بناتا ہوں میں یہاں لوگوں کو, یہ بتا دوں, یہی بتا دوں. بہت سے گھروں میں الحمدللہ میری وجہ سے ایسی لڑائیاں ہو رہی ہیں
کہ میں بتا نہیں سکتا. اللہ کا بڑا فضل. اچھے بھلے محبت زندگی گزار رہے تھے, یہاں سے بیان سن کے جاتے ہیں, ایک فساد کھڑا کر دیتے. لیکن وہ جو میری وجہ سے فساد کھڑا ہوتا ہے نا, وہ بڑے فسادات سے روک دیتا ہے. آپ یہ بتا دوں, کتنے نوجوان اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے, گھر میں جا کے شادی شادی کی رٹے لگانا شروع کر دی انہوں نے. اما کہتی ہیں, ابا کہتے ہیں, پہلے ٹھیک تھا, نہیں تھا ٹھیک, اب ٹھیک ہو رہا ہے. کہتے ہیں پہلے تو ٹھیک تھا, کچھ بھی نہیں کہتا تھا, آرام سے. بھائی وہ ٹھیک آپ کی نظر میں تھا, اللہ کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا. اس کی دوستیاں تھیں لڑکیوں سے, اب میرے بیان سن کے اس کو خیال آئی ہے دوستیاں حرام ہیں, میں حلال طریقے سے بیوی لے کر آؤں. اب وہ صحیح راستے پر آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بگڑ رہا ہے. بگڑا ہوا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بگڑا ہوا ہے. والدین تو اس کو بگڑا ہوا کہتے ہیں جو ابا اما کی نہیں مانتا, چاہے جو مرضی کرتا رہے وہ, اور نیک اس کو کہتے ہیں جو ہماری مان کے چلتا ہے. ہندوؤں کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں ہندوؤں کی نظر میں. ہندو ماں باپ کی نظر میں کون سا بچہ نیک ہوگا؟ جو گائے کا پیشاب پیے گا, معذرت کے ساتھ, جو گائے کو اپنی ماتا سمجھے گا, جو بت خانے میں جائے گا. جو ہندوؤں کے والدین میں بچہ اسلام قبول کر لے تو وہ بچہ ہندو سے نیک کہیں گے؟ بول تو دیا کریں بھائی. ہندو کہیں گے یہ سب سے اچھا بچہ ہمارے خاندان میں یہی ہے. انڈیا میں کچھ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, نو عمر لڑکیاں ہیں, خواتین کیا. ان کے میرے پاس رمضان میں فون آئے کہ ہم نے چھپ کے اسلام قبول کیا ہے, ہمارے والدین کو اگر پتا چل گیا تو گلا دبا کے جان سے مار دیں گے, اتنے سخت ہیں. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں, رمضان میں ان کے ساتھ مسائل ہوئے کہ چھپ کے روزہ کیسے رکھیں. تو یہ جو اتنا ذہنی دباؤ, یہ اس لیے کہ والدین اپنے ان بچوں کو نیک سمجھتے ہیں, بلکہ وہ اپنے ان بچوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ باغی. مگر اللہ کی نظر میں یہ بچے سب سے اچھے, کیونکہ سب سے پہلے کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا. تو ابا اما بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بن کے ہے, باقی اس کی سینکڑوں لڑکیوں سے دوستیاں ہو جائیں. جو میرے پاس تو نوجوان نسل آتی ہے نا, کہتے ہیں منگیتر کے ساتھ صبح و شام میں فون پہ باتیں کرتا ہوں, پارکوں میں گھومتا ہوں, موٹر سائیکل پہ بٹھا کے شاپنگ کراتا ہوں, نہ میرے ابا کو اعتراض نہ میری اما کو اعتراض. میں ابا سے کہتا ہوں, ابا اس سے میرا نکاح کر دو, گھر میں آ جائے گی, دو روٹی زیادہ کھا لے گی, دو روٹی زیادہ پک جائے گی نا, صبح ناشتے میں جو پراٹھے جتنے بن رہے ہیں ان میں ایک پراٹھے کا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. بھائی صبح جتنے پراٹھے بن رہے ہیں, بہو کے آنے سے ایک پراٹھے کا اضافہ ہو جائے گا, ایک انڈا زیادہ آ جائے گا. ناشتے میں یہی ہوتا ہے نا, پراٹھا ہوتا ہے, انڈا ہوتا ہے, مکھن ہوتا ہے, ڈبل روٹی ہوتی ہے, تو دو پیس زیادہ کھا لے گی. یعنی زیادہ تو نہیں کھائے گی, مطلب کہ زیادہ خرچ ہو جائے گا دو پیس. دوپہر کھانے میں ایک آدھ روٹی زیادہ ہو جائے گی. اس پہ بھی تو منگیتر پہ بھی تو خرچ ہو رہا ہے, اس پہ تو پراٹھوں کے بجائے وہ بیلنس ڈلوا کے جو اس کو دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے منگیتر کو لے کے W11 میں تو کوئی سفر کرے گا نہیں, اس کو ٹیکسی میں گھمانا پڑتا ہے یا بائک پہ گھمانا پڑتا ہے. W11 سستی پڑتی ہے, مگر اس سے منگنی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی خرچہ ہے, گھوم رہے ہیں کھلے عام, مگر ابا اما اس پہ ناراض نہیں ہے. جہاں بیٹے نے کہہ دیا کہ اس کو اپنی بیٹی بنا لیں, ابا آپ بیٹی بنا کے گھر لے آئیں, بہو بنا کے گھر لے آئیں, تو ابا کہتے ہیں کہ تیرا الفلاحیہ مسجد سے کوئی لنک لگتا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں باغی ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا یہ بچہ. تباہ آپ کر رہے ہو اپنی اولاد کو, آپ اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو. گوروں نے جو ہے نا, گوروں نے ان کے ہاں جب نکاح پہ بڑا خرچہ تھا تو وہ باز نہیں آئے عورتوں سے, اس کا حل دوستیاں رکھ لیا انہوں نے. تو نوجوان نسل باز نہیں آئے گی آپ کے روکنے سے, اس کے لیے بہت تقوی چاہیے. اپنے دور پر اس جدید دور کو قیاس نہ کریں, یہ پرانا زمانہ نہیں ہے, تبدیل ہو چکا ہے زمانہ. تو سمجھ رہے ہیں وہی زمانہ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. کیا وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو پہلے کھایا کرتے تھے؟ کیا اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جیسے پہلے پہنا کرتے تھے؟ کیا اس طرح کی سواریاں ہیں جیسے پہلے تھیں؟ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے. تو آپ بھی زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کریں. خیر میں عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی جی؟ ابے بھائی وراثت کی بات کر رہا تھا. تو ان کو میں نے مشورہ دیا, بھائی بیوی کا یہ حال ہے تو الگ گھر لے لو, یعنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو. تو کہنے لگے کہ ہماری والدہ محترمہ نے ابا کی جتنی وراثت ہے ساری اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی, جو کروڑوں روپے کی وراثت ہے, کروڑوں کی. تو میں نے کہا آپ اپنا حصہ لو والدہ محترمہ سے. کہہ رہے ہیں وہ کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی. کر کیا رہی ہیں اس سے؟ کہہ رہے ہیں وہ میری بہنوں کی تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے پیسہ. ایک ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک انجینئر بن رہی ہے, ایک کو اما نے امریکہ بھیجنا ہے تو ان کے آنے جانے کا سارا خرچہ. کہہ رہے یہ سارا ہماری مشترکہ وراثت سے ہو رہا ہے. اما کہہ رہی ہیں جب سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, سب بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی, سب کو جہیز مل جائے گا, سب کی تعلیم مکمل ہو جائے گی, جو بچے گا اس میں پھر دیکھیں گے کس کو کتنا دینا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے آپ والدہ سے بولو کہ اماں یہ میرے پیسے آپ ہماری مرضی کے خلاف بہنوں پہ کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے, جو ظاہر اوپر اوپری علم رکھتے ہیں نا وہ تو کہیں گے کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں, ماں سے لڑنے کی ترغیب دے رہا ہوں. میں لڑنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں ان کو, میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ لڑیں اپنی ماں سے, یعنی ماں سے مقابلے کی ترغیب دے رہا ہوں. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه, کسی کا مال آپ اس کی مکمل اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے. ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اولاد کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر استعمال کر لے. وہ ماں کے جو ضروری خرچے ہیں وہ ماں اپنی اولاد سے زبردستی لے سکتی ہے, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں پہ خرچ کرنے میں اپنا ہاتھ کھلا رکھے. لیکن اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھانا اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا کہ آپ لاکھوں لاکھوں روپے, 20 لاکھ روپے تعلیم پہ خرچہ ہے جو اس کی جائیداد میں سے اس کی بہن کو دیا جائے گا. 20 لاکھ کوئی اپنی خوشی سے دے گا کسی کو؟ یہاں پھر ساری منطقیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا بھی تو, ان کا بھی تو فیوچر بنانا ہے, وہ بیچاری کہاں جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو لوگ اس قسم کی منطقیں پیش کرتے ہیں نا, پھر بعض لوگ کہتے ہیں ماں تو ماں ہے, اگر وہ ساری وراثت رکھ رہی ہے اپنے پاس تو بچوں کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کیا یہ سکھاتا ہے بچوں کو کہ ماں سے پیسے لو؟ یہ دلیلیں دیتے ہیں لوگ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا تو بولنے دیں یار, ایک دم سے تھوڑی کنٹرول ہوگا. تو جو لوگ اس قسم کی منطقیں پیش کرتے ہیں, دلائل پیش کرتے ہیں کہ ماں تو ماں ہے, اس سے کیوں وراثت مانگیں, اس کا تو بڑا حق ہے, اس نے تو جنا ہے, اس سے کیوں پیسے مانگیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو قرآن میں کہہ دیا نا کہ ابا کے مرنے کے بعد ماں کا 8واں حصہ ہے, بیوہ کا 8واں حصہ ہی تو نے غلط کہا. معاذ اللہ, تجھے چاہیے تھا کہ یوں کہتا بیوہ کا 8واں حصہ ہے, یہ تو قانون کی روح سے ہے, باقی اولاد کو چاہیے کہ سارا حصہ اما کو ہی دے دیں, 8واں بھی ہے, 8 میں سے زیادہ بھی ہے, اگر ضرورت ہو تو زیادہ بھی رکھ سکتی ہے وہ. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بیوہ کا 8واں حصہ ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بشرطے کہ بیٹیوں کے لیے جہیز بنانا ہو یا نہ بنانا ہو, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. دیکھو وراثت کی تقسیم میں کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں دیکھی جاتی. ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اور ایک کو ٹھیلا لگانے کے لیے بھی ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جو غریب ہے اس کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے, جو امیر ہے اس کو بولے نا بھائی کم پیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وراثت کی تقسیم کا مدار اس پر نہیں ہے کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے. بیٹیوں کو جہیز کی ضرورت ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, تو اماں نے ابا کی وراثت اٹھا کے بیٹیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دی. یہ اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ کا قانون غلط ہے اور اماں کو جو قانون ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور ایک اربوں کھربوں روپے میں کھیلتا ہے, دونوں کو وراثت اپنے باپ سے برابر کی ملے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ ماں کے سامنے بدکلامی آپ نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, لیکن ادب تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ والدہ سے اپنی وراثت مانگیں, کیونکہ آپ کو ضرورت ہے. ایک عورت کا گھر اجڑ رہا ہے, وہ نفسیاتی مریض بن گئی ہے. اور میں نے کہا جب 15-20-30 سال کے بعد آپ کو وراثت جا کے ملے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے اس وراثت کا, بڈھے ہو جاؤ گے, بچے گی تو ملے گی وہ بھی, اور عیاشیوں پہ اڑائی جا رہی ہے, دعوتیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں ابا کا انتقال ہو گیا تو بیوہ خاتون اپنے شوہر کے مال کو دعوتوں میں اڑا رہی ہوتی, اپنے بچوں کی وراثت کا اور تقسیم کا خیال نہیں کرتی. بعض سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا میں. تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ سے محبت الفت کے ساتھ پیسے نکالنے کی کوشش میں لگے رہیں, بدتمیزی جائز نہیں, اور اس کے لیے اگر کوئی قانونی طریقہ اختیار کرنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے آپ کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جائز اس لیے, ویسے تو اس لیے جائز ہے کہ آپ کا حق ہے, اللہ نے دیا ہے, لیکن یہاں آپ اگر اپنا حصہ نہیں لیتے تو ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا اگر آپ کی اماں کی بیٹی کے ساتھ کسی کے گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو آپ کی اماں اپنی بیٹی کو ورغلاتی کہ اپنے شوہر سے بولو کہ اپنے ماں سے حصہ مانگے. بہت مشکل. جو باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا, وہ جب اپنے اوپر گزرتی ہیں تو وہ بغیر سمجھائے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. کمبخت حصہ کیوں نہیں مانگتی اپنا؟ پھر وہ اس کو یوں سمجھائے, کمبخت تیرے شوہر کو تو کروڑوں کی جائیدادیں ملی ہیں, تو کیوں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے منوس, شرم نہیں آتی تجھے؟ لینا حصہ, کیس کرنا, پھر اس کو سمجھا رہی ہوں گی بیٹھ کے. تو ماں کے لیے حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے شوہر کی جائیداد میں حصہ نہ دے اور سب پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. مائیں ایسے موقع پہ تانا دیتی ہیں کہ میں تو ماں ہوں, مجھ سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بیوقوفانہ قسم کا تانا ہے کہ اگر آپ سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے تو آپ دے دینا وراثت پھر اس کو. یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ آپ اس کے پیسے نہیں دے رہے اس کو, ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. جب وہ کہے نا کہ میں تو ماں ہوں, تو ہم آپ ان سے کہیں اماں آپ ماں ہیں اس لیے تو آپ پر حیرانگی ہو رہی کہ آپ ہمارے پیسے ہم کو نہیں دے رہی. ماں تو اپنے پیسے بھی خرچ کر دیتی ہے اولاد پر. ہاں جب وراثت مل جائے پھر آپ اپنی خوشی سے اماں کو واپس کر دیں, بے شک اماں یہ لو, یہ تو ہم, یہ تو ایک شریعت کا حکم زندہ ہو جائے. مولوی صاحب نے کچھ ممبر پہ سمجھائی تھی باتیں کہ تاکہ آج کل وراثت کی تقسیم بالکل ہی ختم ہو گئی, ہم سنت زندہ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے اتنی ضرورت ہے, باقی سارا یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے, جب چاہیے جتنا چاہیے. آپ ماں پہ خرچ کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا تو کسی پہ بھی نہیں ہے. اللہ نے جو خرچ کرنے والوں کی فہرست بیان کی ہے نا, صحابہ نے پوچھا مادہ ينفقون, دیکھو قرآن کے عجیب الفاظ ہیں. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں, تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں خرچ کرو. کیا خیال ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے, جب خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیبات قرآن مجید میں نازل ہوئیں تو صحابہ آئے نبی کے پاس, یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں, تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ پیسے خرچ کرو, جس کے کھجور کے باغات ہیں وہ کھجور خرچ کرے, ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن نے جو سوال تھا نا وہ جواب نہیں دیا, جواب کر جو ہے نا وہ انداز بدل دیا. جواب یہ دیا قل ما انفقتم من خیر, جو بھی خرچ کرو فلل والدین, وہ سب سے پہلے اس میں کس کا حصہ ہونا چاہیے؟ والدین, سب سے پہلے والدین کو دو. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن تو بڑی بلاغت کی کتاب ہے, اس سے زیادہ بلیغ کتاب تو پیدا نہیں ہوئی. تو یہ کیسا عجیب و غریب طرز ہے کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے, جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے. تو اس پہ علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ قرآن سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ سوال کی قرآن کی نظر میں اہمیت نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ کیا خرچ کر رہے ہو, وہ تم خود ہی سوچ لو کیا کس کو دینا ہے, دینا کس کو ہے, خیال کس کا کرنا ہے, یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ والدین. اب ان کو دینا کیا ہے تم خود گھر میں بیٹھ کے سوچ لو، پیسے دینے چاہیے یا جو ہے وہ ہدیہ دینا چاہیے ان کو، یا کیا دینا چاہیے، قربانی کا گوشت دینا چاہیے، جو ہے ان کو کپڑے دینے چاہیے، چاول دینے چاہیے، کھجور دینی چاہیے، یہ خود بیٹھ کے فیصلہ کرو. یہ ہماری نظر میں اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے. اس کی مثال ایک اور ملتی ہے قرآن میں. فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، رب العالمین کی ڈیفینیشن کیا ہے، رب العالمین کو ڈیفائن کرو، یعنی اس کی تعریف. جیسے ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، حقیقت ہوتی ہے. پانی کی ڈیفینیشن ہے ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کے ایک مل کے جو مولیکول وجود پانی ہے، وہ ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن. نیوٹن کا قانون، اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز قانون. ایک سکھ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ، تو اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے، شروع سے نہیں آتا. آخر سے یاد ہے، شروع کا لفظ یاد نہیں ہے. تو چلو آخر سے سنا، تو کہہ رہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز قانون، نیوٹنز لا. تو ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے. صفات نہیں پوچھی کہ وہ کرتا کیا کیا ہے، اس کے کام کیا کیا ہیں، بلکہ کیا پوچھا فرعون نے، کون ہے وہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض، جو آسمانوں کو پالتا ہے، جو زمینوں کو پالتا ہے، رب المشرق والمغرب، جو مشرق کو پالتا ہے، مغرب کو پالتا ہے، جو تجھے پالا جس نے اور تیرے باپ دادا کو پالا. اب بجائے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے رب کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. تبھی فرعون نے کہا انا رسولکم الذی ارسل الیہ لمجنون، اے بنی اسرائیل اور اے میرے درباریوں، جس کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا نا، معاذ اللہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس سے پوچھ کیا رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے. وہاں بھی یہی حکمت ہے کہ بعض چیزوں کی ڈیفینیشن مشکل ہوتی ہے. آپ اگر اس کو ڈیفائن کرنے میں لگ جائیں تو بحث کا رخ بدل جائے گا. مثال کے طور پر میں کسی سے کہتا ہوں جاؤ گلاس میں پانی لے کر آؤ. اب اس کی نیت ہے کہ نہیں لائے، وہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہے آپ گلاس کی پہلے ڈیفینیشن بیان کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ گلاس کیا ہے، ایسا نہ میں لوٹے میں اٹھا کے لے آؤں پانی. اب میں کہہ رہا ہوں گلاس ایک ایسا برتن ہے جس کی چار دیواری ہوتی ہے مگر گول گول ہوتی ہے. وہ یہ ڈیفینیشن ہو گئی نا، تو وہ کیا کرے گا، جگ جگ اور بالٹی بھی گول ہوتی ہے، تو آپ وہ بالٹی میں اٹھا کے لے آئے گا. وہ کہے گا اچھا بالٹی نہیں بھائی، بالٹی نہیں، بالٹی کو آپ ہزار سے تقسیم کر دیں تو جو جواب آئے وہ گلاس ہے. تو وہ کپ اٹھا کے لے آئے گا، کپ کپ میں لانا ہے، نہیں بھائی کپ نہیں، وہ اسٹیل کا ہوتا ہے. اچھا تو اسٹیل کے کپ میں لے آؤں، چھ مہینے لگ جائیں گے، آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اس کا یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو یہ گلاس ہے، یا ایسی چیز میں پانی اٹھا کے لے آؤں، یا آپ اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دو. جو اتنی مشہور صفات ہیں اس کے کام بیان کرنا شروع کر دو، تو وہ اتنے مشہور ہیں کہ آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ڈیفینیشن بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جیسے آپ بولو بھائی وہ چیز جس میں لوگ صبح شام پانی پیتے ہیں، اسی چیز میں پانی لے آؤ. بھائی جس میں تو بھی پانی پیتا ہے، ہم بھی پانی پیتے ہیں، ابا بھی پانی پیتے ہیں، امی بھی پانی پیتے ہیں، سب گھر والے جس میں، ساری دنیا جس میں پانی پیتی ہے، عام طور پہ جو یوز ہوتا ہے وہ لے آؤ. تو وہ ممکن ہے آپ کو اس وقت بیوقوف تو کہے کہ میں گلاس کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں اور آپ اس کے اوصاف بیان کر رہے ہو، صفات بیان کر رہے ہو. اوپر اوپر سے بیوقوف کہے گا، لیکن اندر سے کہے گا یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ کیا ہے، ہوشیار. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا رب کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب اللہ کی کو کون ڈیفائن کر سکتا ہے، اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں اللہ کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے پر آؤں گا تو ایک مناظرہ شروع ہو جائے گا قیامت تک کے لیے، جو ختم نہیں ہوگا. اور فرعون یہی چاہتا ہے، تو کہا کہ چھوڑ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا پانی کے قطرے سے، جس نے تیرے باپ دادا کو پیدا کیا، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے پانی سے برساتا ہے، یہ کون ہے، جو ذات یہ کر رہی ہے نا، میں اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ تو جانے اور تیری عقل جانے. تو فرعون نے تانا دیا کہ ان سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں، یہ مجنون ہے، لیکن اندر سے سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہوشیار ہیں، بہت ذہین ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، آ رہی ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات کیا چل رہی تھی، اس کو پکڑ کے رکھا کریں نا، وہ موضوع بالکل چینج ہو جاتا ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر والدہ یہ کہتی ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو، میرے لال ہو، تم مجھ سے میری وراثت مانگتے ہو، تو جواب کیا کہیں؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ سوال جو پوچھا جاتا ہے جواب اس کے خلاف ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان کو بتائیں کہ ان پہ خرچ کریں، والدین پہ سب سے پہلے، پھر دیگر رشتہ. تو میں خدا نخواستہ میرے بھائی والدین کے حق کی نفی نہیں کر رہا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا حق ہے سب سے زیادہ تو وہ والدین. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ نہ باپ کو اجازت ہے نہ ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. فقہا نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر نابالغ بچہ ہے، اس کی کوئی ذاتی جائیداد ہے، ماں اس جائیداد کو بیچ نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ ماں اس جائیداد کو بیچ نہیں سکتی، کیونکہ جائیداد کے بکنے میں بچے کا نقصان ہے، کیونکہ جب کیش رقم ہاتھ میں آئے گی اس کے ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، اس کے بارے میں خطرہ ہے، کیونکہ جب سیال رقم آتی ہے نا تو وہ خرچ ہو جائے گی، کاروبار میں لگایا کاروبار ڈوب گیا. ماں تو کہہ دے گی میں نے تو اپنے بچے کے لیے پلاٹ بیچا تھا تاکہ میں کاروبار میں لگاؤں گی، مجھے کیا پتا اس میں نقصان ہو جائے گا. تو فقہا نے اصول بیان کیا کہ ماں اپنے نابالغ بچے کے پلاٹ کو بولو بھائی نہیں بیچ سکتی، اس کے گھر کو ماں نہیں بیچ سکتی. تو اب ماں یہاں کہے گی کہ میں اپنے بچے کی اتنی خیر خواہ ہوں، تو بھائی آپ ہوں گی اپنے بچے کی خیر خواہ، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کے مال کی حفاظت کریں. تو یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ آپ اس کو بیچ کے کاروبار میں پیسے لگا رہے ہیں جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کس کا چلتا ہے آج کل کاروبار؟ ہاں ایسی صورت میں بیچ سکتی ہے کہ اس پہ قبضہ ہونے کا خطرہ ہو، ڈر ہے کہ یہ قبضہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں چند لوگوں کو گواہ بنائے اور بتائے، ثابت کرے کہ بھئی یہ خطرہ، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کا ایک شرعی طریقہ ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ اپنا حق لینا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا تو لوگ مروت میں چھوڑنا شروع کر دیں گے، تو شریعت کی حکمتیں اور مصلحتیں فوت ہو جائیں گی. اس لیے وراثت میں پورا پورا حق وصول کیا کریں، جب پوری رقم ہاتھ میں آ جائے، جو بھی آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے وراثت لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں بہنوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اول تو مرد کے ذمے نہیں ہے کہ وہ عورت کی تعلیم پہ خرچ کرے، یہ بھی یاد رکھیں. کچھ خرچے مردوں کے کندھوں پہ خامخواہ کے ڈال دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. دو انتہاؤں کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. جو لبرل طبقہ ہے نا، سیکولر طبقہ ہے، جو انگریزوں سے متاثر ہے، وہ عورت کے کسی بھی قسم کے خرچے نہیں اٹھاتا، کہتا ہے ایسی تیسی جاؤ، کرایہ بھی اپنا خود دو. انگریزوں کے ہاں جو اپنی بیوی اگر ہو بھی جائے اتفاق سے، تو وہ اگر سفر کرتے ہیں تو بیوی اپنا کرایہ دے گی، شوہر اپنا کرایہ، وہ اپنی ڈبل روٹی منگوائے گی، وہ اپنے ان کے ہاں ہے ہی نہیں، کوئی خرچہ عورت کا اپنے ذمے لینا ہی نہ، ماں باپ کا خرچہ، ماں باپ اولڈ سینٹر ہے اس کے لیے، اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہ جاؤ بھی وہاں جا کے چلے جاؤ. تو وہ ایک انتہا کی طرف جا رہے ہیں، کوئی خرچہ کسی قسم کی ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے. اور ایک انتہا ہمارے ہاں کے شریف مرد، شریف شرفا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جو شریف آدمی نہیں ہے وہ بھی نہیں اٹھاتا کوئی ٹینشن، کہتا جاؤ میں کیوں اٹھاؤں، وہ تھوڑے بہت خرچے کر دے گا، باقی وہ بھی نہیں اٹھا رہا آج کل. لیکن بےچارہ اگر خدا نخواستہ وہ شریف نکل آیا، یعنی عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے میرا میاں شریف ہے، تین چار دن میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، نہیں آ رہی میرے خیال ہے بس، پھر وہ سارے خرچے کس پہ ڈالتی ہے؟ یعنی جو خرچے شوہر کے ذمے نہیں بھی ہیں، سارے خرچے. ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ میری انکم اتنی ہے، بچے سٹی اسکول میں پڑھتے ہیں اور میں ادھار پہ آ گیا ہوں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے میرے پاس، بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ سٹی اسکول، بھاری بھرکم فیسیں جا رہی ہیں بچوں کی، اور میں بڑا پریشان، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور گھر کا جو ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کھانے پینے کا وہ بھی کم نہیں ہو سکتا، لہذا ادھار لے لے کے انڈے پراٹھے کھلا رہا ہوں بچے. کیونکہ اب ظاہر ہے وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا، بھئی ایک دفعہ آپ جس اسٹینڈرڈ پہ لے آئے اپنے گھر والوں کو تو ریورس تھوڑی ہو سکتے اس سے, وہ پیچھے تھوڑی ہٹو گے, وہ تو آپ کی جان کو بن جائے گی. تو میں نے ان سے کہا بچے نکال لو سیڑھی اسکول سے. کہہ رہے میں نکالوں گا تو سسرال سے اتنے تانے ملتے ہیں مجھ کو کہ ہم منع کر رہے تھے کہ تیسرا پیدا نہیں ہونا چاہیے, جب تمہارے پاس اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دو کے بعد تمہیں بریک لگا لینی چاہیے تھی, تیسرا کیوں آیا؟ اب کیا اسے جاہل بناؤ گے؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ممکن نہیں ہے جو بزرگان دین بیٹھے ہو پریشان ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ینگ جنریشن کے مسائل یہی ہیں. آپ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے دور میں یہ مسائل نہیں تھے. سسرال سے تانے, سالوں کے تانے. ابے کیا گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھائے گا ہماری بہن کے بچوں کو؟ ہماری ناک کٹوائے گا؟ ابے کیا فری کے اسکول میں پڑھائے گا؟ ابے پیلے اسکول میں پڑھائے گا کیا؟ یہ تانے ملتے ہیں اس کو. ابے کسی اسلامی اسکول میں نہیں بھیج دینا, اسلامی اسکول میں نہیں بھیج دینا, غریبوں کے ساتھ پڑھائے گا؟ جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیوں جو ہے وہ بچوں میں بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو بیچارہ اتنا پریشان. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی عامل ہوں جو پھونک ماروں گا اور ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے کہا نکال لو. میں نے کہا اگر پیسے ہوں تو بھی نکال لے سڑی اسکول سے. کیوں؟ میں نے کہا شیر بن کے جیو گے نا, عزت کے ساتھ جی لو گے, اور اگر گیدڑ بن کے یہ کتوں کی طرح زندگی گزاری تو ساری زندگی تمہیں تمہارے سسرال والے اور گھر والے ٹارچر. تم باپ ہو تو باپ کا مطلب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا ہے, پڑھانا بھی ہے کہ نہیں پڑھانا. میں نے کہا اعلان کر دو میں نے پڑھانا ہی نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, پھر بعد میں آپس میں مشورہ کر کے سوچ لیں گے کیا کرنا ہے. ان کو یہ بتاؤ کہ میں نے پڑھانا ہے, میں ایک نمبر کا جاہل آدمی, انہیں پڑھانا ہی نہیں. بھائی باپ سے زیادہ کون خیر خواہ ہوگا اللہ کے بندو؟ اس کو اپنی اولاد کے مستقبل کی جتنی فکر ہوتی ہے کسی اور کو تھوڑی ہوتی ہے. دوسروں کو فکر اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کو اس فکر پہ پیسے نہیں لگ رہے ان کے. مشورے کے پیسے ہوتے ہیں, اور آپ مشورہ لے بھی لیں پھر بھی آ کے مشورہ سٹی میں داخل کرو, اس کو یوں کرو, اس کو ٹیوشن بھی لگوا دو شام کے وقت میں, 5,000 روپے کا ایک ٹیوٹر بھی رکھ لو. تو میں نے کہا سسرال والے آپ کو مشورے دیتے رہیں گے, مسلط ہوتے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مشوروں پر پیسے, بولو بھائی, پیسے تمہارے خرچ ہو رہے ہیں. میں نے کہا میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھایا جائے کہ اس کے پاس تعلیم ہو اور تربیت کا جنازہ نکل جائے. میں اپنی ذاتی ہوں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں, سٹی اسکول سے یا کسی اور, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ جانے میں اپنی اولاد کو کبھی بھی ایسے اسکول میں نہیں پڑھاؤں گا, کیونکہ میں نے تباہی بربادی دیکھی اپنی آنکھوں سے. بچہ نہ باپ کو مانتا ہے نہ ماں کو مانتا ہے, گھروں میں لڑائیاں. ایسے ہی اسکول کے ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ نکل جاؤ گھر سے, تو بیٹا کہہ رہا ہے آپ نکل جاؤ گھر سے. بہت ایجوکیٹڈ لڑکا ہے, صحیح ہے نا. میں نے گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا ہے. میں کبھی الحمدللہ اپنے باپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے باپ کو یہ جملہ کبھی کہوں گا. مدرسوں میں پڑھا ہے, مدرسوں میں, لیکن الحمدللہ کبھی اپنے, میری شو مارنے کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا. بعض چیزیں انسان اس لیے بتاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں کچھ اگر دین کا کام لے رہا ہے تو یہ 2-4 نیکیاں زندگی میں کی ہیں. ایک مرتبہ میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے اونچی آواز سے بات کی, وہ بھی کس پر, کہ میرے والد صاحب نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے مجھے زور سے تھپڑ مارا. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور بچپن میں نہیں, جب میں مولوی بن چکا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بن چکا تھا؟ پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تقریر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو کوئی کیس ہوا جو کسی نے میرے بارے میں شکایت کی, کوئی کسی گڑبڑ کی غلط شکایت تھی, وہ جرم مجھ سے نہیں ہوا تھا, کوئی پھڈا ہوا تھا کسی محلے میں کسی نیک شریف آدمی سے, تو میں اس پھڈے میں ملوث نہیں تھا براہ راست, کوئی دوسرا آدمی ملوث تھا. تو کسی نے شکایت لگائی کہ آپ کا بیٹا بھی اس میں ملوث تھا, اور ابھی وہ جا کے جو سمجھا رہا تھا نا میں ان کو, تو سمجھ رہے کہ یہ وہی پھڈے بازی میں لگا ہوا ہے. تو والد صاحب نے آ کے زور سے ایک تھپڑ مارا, مجھے نہیں پتا یہ آیا کہاں سے ہے. زور سے تھپڑ مارا اور بہت زیادہ ڈانٹ لگائی تو میری آواز اونچی ہو گئی. یہ اونچی ہو گئی کہ آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یہ جو میں نے اونچی آواز سے بات کی اور میں چیخا, میں رات کو سویا نہیں کہ ایسا نہ ہو میرے باپ کا انتقال ہو جائے اور مجھے اس کی ندامت رہے کہ میں نے اونچی آواز سے بات کی ہے اور یہ اس کی تلافی کا موقع نہ ملے. سوتے ہوئے میں رات کو میں نے اپنے والد صاحب کو اٹھایا ہے, سوتے ہوئے میں ان کو اٹھا کے میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی. کیوں؟ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں نے ان سے بدتمیزی, میں کون ہوتا ہوں ان سے بدتمیزی سے بات کرنے والا. اگر انہوں نے تھپڑ مار دیا تو ان کا حق ہے بھائی, کھلایا پلایا کتنا ہے, کتنا کھلایا ہے ہمیں, قوم ملی, ذات ملی, ایمان ملا, یہ سب باپ سے ملتی ہیں چیزیں انسان کو. آپ اگر مسلمان ہو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا باپ مسلمان تھا. آپ کی اگر معاشرے میں عزت ہے تو خاندان کی وجہ سے ہے نا, قوم کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ قوم کہاں سے ملی آپ کو؟ زانی آدمی جو ہے نا, زانی, اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا. نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر یہ خدا نخواستہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے, میں مر گیا یا یہ مر گئے, تو ساری زندگی احساس رہے گا. تو رات کو سوتے میں ان کو اٹھایا میں نے اور ان سے میں نے معذرت کی. بہت زیادہ خوش ہوئے, بہت زیادہ دعائیں دی. یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں. انسان اپنی دو چار نیکیاں ہی بتاتا ہے, برائیاں کوئی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتاتا. ہمارے یہاں عقیدت میں غلو ہوتا ہے, دو چار کسی نے اپنے بزرگ نے قصے سنا دیے, ہاتھ پہنچو حضرت آپ تو بہت پہنچے ہیں. تو بھائی وہ اپنے اچھے اچھے قصے سنائیں گے, خراب والے کوئی بھی نہیں سنائے گا. کتنی چوریاں کی, ٹھیک, کتنی رشتے داریاں توڑی اور کتنے گناہ کیے, یہ کوئی نہیں بتا. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی خدا نخواستہ چور ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی برائیاں ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائی جاتی. تو عقیدت میں غلو نہ کریں, نہ کوئی بہت زیادہ وہ بزرگ سمجھنے کی کوشش کریں, صرف عبرت کے لیے. کیونکہ آج کی جو نئی نسل ہے نا, یہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتی. ان سے جب تک ماں باپ تمیز سے بات کریں, یہ تمیز سے چلیں گے. جہاں انہوں نے تھوڑی ٹیڑھی آنکھیں دکھائیں تو یہ اس سے زیادہ ٹیڑھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اللہ نے جو مجھ سے خدمت کے لے رہا ہے دین کی اس وقت, میں اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ میری ماضی میں میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے. میں کہتا ہوں اس سے کون سی ایسی ماضی میں کوئی نیکی ہوئی ہے؟ تو مجھے سوائے اس کے کوئی نیکی نظر نہیں آتی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے کبھی بدتمیزی نہیں کی, اپنے اساتذہ سے بھی. اگر کبھی ہوئی ہے تو جب تک معافی نہیں مانگ لی مجھے چین نہیں آیا. ایک دو مرتبہ اپنے کسی استاد سے میری بدتمیزی ہوئی غصے میں, تو میں نے ان سے معذرت کر کے جب تک ان کا دل خوش نہیں کیا سکون نہیں ملا. یہ ایک دفعہ میں دور حدیث میں بیٹھا ہوا ہوں, دور حدیث کے سبق یاد کر رہا ہوں, تھپڑ آیا ایک لاشوری, ٹھیک ہے. ایک استاذ تھے ہمارے, بڑے محنتی استاذ تھے, انہوں نے لگایا مجھے کھینچ کے زور سے تھپڑ. مجھے حیرانگی بھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کل امتحان ہے اور اس کے لیے بھی حاشیہ دیکھ رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ کتاب کا حاشیہ نہیں بھی تو متن دیکھو. اب دیکھو یہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ تھپڑ لگے؟ اور وہ مارتے بھی نہیں تھے, پتہ نہیں کہیں ان کا کہیں جھگڑا ہو گیا, کہیں پھٹا ہو گیا کسی سے, آگے مجھے لگا دیا ایک. اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں کوئی منفی جذبات نہیں. میں نے کالج میں, یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے, کالج میں بھی دیکھا ہے, ایک طالب علم کو ٹیچر نے تھپڑ لگایا تو اس نے ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیا, تو کون ہوتا ہے مجھے مارنے والا, تو کون ہوتا ہے مارنے والا. تو استاذ نے جب تھپڑ لگایا تو میں پہلے تو یہ دیکھا یہ ہے کون. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ذرہ برابر بھی منفی جذبات نہیں. بھائی ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان سے سیکھ رہے ہیں, ان کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر یہ چار چھ اور بھی لگا دیں تو انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. مدرسے میں ہم طلبہ کے بیت الخلاء صاف کرتے تھے, بیت الخلاء واش روم, سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ذمے لگائے ہوئے تھے, ہمارے بڑوں نے میرے ذمے لگائے ہوئے تھے یہ بیت الخلاء روزانہ صاف کیا کرو. خدا نخواستہ ہم کوئی بھنگیوں کے خاندان سے نہیں ہیں, چماروں کے خاندان سے نہیں, یہ سوچ کے صاف کرتے تھے کہ جس نے حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام. یہ شاید اللہ نے تھوڑی سی نیکی کروا لی, اور کوئی نیکی نہیں ہے اپنے اعمال میں, جس کی یہ برکت ہے کہ اللہ ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہے ہیں. میں یہ شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, صرف آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے نا, نوجوان, اس میں تمیز نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. یہ احسانات نہیں دیکھتے کسی کے, احسانات نہیں دیکھتے, یہ جواب دینا جانتے ہیں. ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے میری ٹھکائی لگائی جب میں مولانا بن چکا تھا. وہ ٹھکائی پتہ نہیں بہت ہی غلط بات تھی, یعنی میری غلطی نہیں تھی, اس میں 100% لگتا ایسا ہی تھا. ویسے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے. ٹھکائی لگا دی, وہ مجھ سے عمر میں بڑے بھی 12 سال, لگا دی, ہم پٹ گئے. ہاتھ اٹھانے کا الحمدللہ ہمارے ہاں خاندان میں تصور نہیں کہ چھوٹا بڑے پہ ہاتھ اٹھا لے. پٹ گئے, مار کھا لی. ہم نے کہا ابھی تو کھا لو, پھر دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں بعد میں. ذرا کمپلین کی مدرسے میں, کیونکہ میرے بھائی کا بھی اسی مدرسے سے تعلق تھا, انہی اساتذہ سے. جیسے کسی کا مجھ سے تعلق ہو نا تو لوگ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں حضرت فلاں نے یہ کیا تو کیا کریں, تو وہ میں کہوں دوسرے کو بھی بلا لو. تو ایسے ہی کمپلین گئی, میں نے شکایت لگائی اپنے بڑے استاذ کو کہ وہ آپ ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں کہ تم نے کیا کیا, یہ بھائی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کیس چلا گیا ان سے بھی بڑے سینئر استاذ کے پاس. جب سینئر استاذ کے پاس گیا ہے تو سینئر استاذ نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کمپلین کی اپنے بڑے بھائی کے خلاف, ان کو بلاؤ, انہوں نے آپ کو, اور مارا بھی پائپ سے تھا, سمجھ رہے ہو, اور تسلی سے مارا تھا, تسلی سے. کس بات پہ مارا تھا بھی مجھے یاد آئی کہ وہ قربانی بقرعید کا دن تھا, عید کے دن مارا تھا. بقرعید کا دن تھا, جانور کا جب گوشت آیا ہے تو وہ گھر کی مستورات نے وہ گوشت کو صاف وغیرہ کر کے جمع کیا, تو کچھ چیتڑے پیتڑے پڑے رہ گئے تھے. تو میرا بڑا بھائی کہتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک کر آؤ باہر. میں کہہ رہا تھا میں بہت تھک گیا ہوں, ابھی نہیں کر سکتا یہ کام. اس پہ اٹھا کے پتہ نہیں کس بات پہ ان کو غصہ آیا بتا, وہ ڈڑام دڑام ٹکائی. تو میں نے وہ شکایت لگائی کہ مارا ہے, تو بڑے جو سینئر استاذ نے مجھے بلایا, میں سمجھا کہ اب مجھے بلایا جا رہا ہے تو میرے بڑے بھائی کو بلایا جائے گا, آمنے سامنے بٹھایا جائے گا, کیس کا تصفیہ کیا جائے گا, گواہ لے کر آؤ, کتنے ہینٹر لگے تمہیں, کتنی زور سے مارا, کیوں مارا, جرمانہ ادا کرو, تم بھی اس سے بدلہ لو, یا وغیرہ وغیرہ, معافی مانگو, جو بھی ہو. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے بولا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو زندگی میں کتنی دفعہ مارا ہے. میں نے کہا بچپن میں تو بہت مارا ہے, ابھی جب سے بڑا ہوا ہوں تو فی الحال بقرعید کو مارا ہے. انہوں نے کہا جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا, اس کو بڑا ہونے کی وجہ سے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ بغیر کسی وجہ کے مارے, یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں. نہیں ہے باسا بھائی, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست کو مکہ مار سکتا ہے نا. آپ نے اپنے دوست کا کوئی نقصان کیا غصے میں آ کے, وہ بھی لگا دے گا, یہ تو حق تو دوست کو بھی ہے. تو وہ جو بڑا ہے, بڑے کا بڑے ہونے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو انہوں نے کہا بڑے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹے بھائی کی ٹھکائی لگا دے, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں, تو بڑا نہیں ہے. ان کا اتنا سا جملہ الحمدللہ میرے دل میں جتنے منفی جذبات تھے سارے اسی وقت ختم. بھائی بڑا کس بات کا ہے وہ, ٹھیک ہے, بڑا کس بات کا, بس ٹھیک ہے لگا دی ٹھکائی. تو یہ کہاں سے چلتی ہے بات, کدھر چلی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ پکڑ کے رکھا کریں نا, آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے, جلدی سے بات ختم کرنی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آیا؟ تو والدہ کا تو چل رہا تھا, وراثت تو پوری پوری لیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے عجیب والدین کے حقوق بیان کر رہا ہے, پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وراثت بھی پوری پوری لیں جا کے ان سے, تو وہ تو لینی پڑے گی آپ, کیونکہ وراثت کے معاملے میں پھر ہر آدمی بس اسی میں کہ بس چھوڑو معاف کر دیا, اس سے جو لینا چاہتا ہے اس کو بھی نہیں ملتی مروت, اور بیچارہ اس میں جو ہے نا مروت میں وہ مغلوب ہو جاتا ہے, اور لوگ حلال کو حرام کر دیتے ہیں, حرام کو حلال کر دیتے ہیں. یہ بات کہیں سے چل رہی تھی, اس کو جلدی سے. ہاں بعد میں آپ اس پہ خرچ کریں, وراثت اپنی پوری لیں, باقی والدہ تو آپ کی والدہ, ان کی پوری زندگی کی ذمہ داری آپ کے ذمہ. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یاد آیا کہ گوروں کے ہاں تو کوئی خرچہ نہیں ہے, اور ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے نا بندہ شریف ہے تو بس اس پہ سسرال والے بھی خرچے لا کے ڈال دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسکول افورڈ. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے دیکھو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا ہے, مگر پھر بھی تمیز. حالانکہ وہ ہمارے اسکول اگر آپ دیکھ لیتے, آپ کہتے اللہ کی پناہ ایسے اسکولوں میں, لیکن اس وقت پھر بھی تمیز بہرحال سکھائی جاتی تھی. اب اسکولوں میں تعلیم ہے, تمیز نہیں ہے, تمیز نہیں ہے. تمیز نہیں سکھائی جاتی. تو میں نے دیکھا ایک اچھے اسکول میں ایک بچے کو پڑھتے ہوئے اپنے ہی رشتے داروں میں کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے, سوری باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے, بلکہ باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. بیٹی کا واقعہ تھا, بیٹی کہہ رہی آپ نکل جاؤ میرے گھر سے. تو یہ حساب کتاب ہے, یہ چل رہا ہے اس سیٹ اپ آج کا. میں نہیں منع کر رہا کہ آپ بچوں کو اچھے سکولوں میں نہ پڑھائیں, تعلیم بھی ضروری ہے, مگر اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ اس میں بچہ بگڑ تو نہیں رہا. پہلے اچھا انسان بناؤ, بعد میں اس کو تعلیم دو. صرف اگر تعلیم سب کچھ ہوتی تو مرزا غلام احمد بھی بہت ایجوکیٹڈ تھا. شیطان کے پاس جتنا علم ہے نا, اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شیطان کو اللہ نے اتنا علم دیا, اس کو سب کا پتا ہے کہ کس کو کیسے برگلانا ہے. میں نے اس کے لیے اچھی خاصی نالج ہونی چاہیے, یہ شیطان کے پاس بہت ہے. تو پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے. تو اپنے بچوں کے بارے میں میں نے اس سے کہا کہ وہ جو سسرال والے دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی آمدن ہے نہیں, آپ بولو میں نے پڑھانا ہی نہیں, یہ مطلب نہیں تھا کہ پڑھانا ہی نہیں ہے, مطلب ان کو خاموش کرنے کے لیے کہ اپنے گھر کا سربراہ میں ہوں, جو میں چاہوں گا وہ ہوگا گھر میں, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. پھر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو آپ دیکھو آپ کی آمدن کتنی, اس حساب سے بچوں کو اسکول میں داخل کرو. تو جتنی انکم ہوگی اس حساب سے آپ بچوں کو پڑھاؤ, انشاءاللہ اسی میں اللہ بہت ساری صلاحیتیں پیدا کر دے گا. کتنے لوگ ہیں بہت تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, بچہ پھر بھی پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے بےچارا, میں نے دیکھا ایسے اپنی زندگی میں. اور کتنے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کیا, پیسے ہی نہیں تھے, مگر بچہ پیسے کما رہا ہے, تعلیم میں بھی بہت آگے نکل جاتا ہے وہ. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ چیزیں انسان کو چاہیے کہ اللہ پہ بھی ڈال دو. تو بہنوں کی جو تعلیم کا خرچہ ہے وہ بھائی کے ذمے نہیں ہے, اس پہ نہیں ڈالنا چاہیے آپ کو. اگر کسی کے پاس اضافی پیسے ہیں تو ٹھیک ہے تعلیم پہ خرچ کر دے, پیسے نہیں ہیں تو بتا دے بھائی میں نہیں کر سکتا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی قطع رحمی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں شریف آدمی پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں. اور جو بدماش ہوتا ہے نا گھر میں, وہ اپنی مزے کی زندگی, وہ کہتے ہیں میں کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا, اس کو کچھ نہیں کہتے, وہ شرافت میں اس کو دبائے چلے, جو شریف ہے اس کو شرافت میں دبائے چلے جاتے ہیں. اور جو بدماشی پہ آ جائے تو اسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسی زندگی گزارو تم. تو اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے, جو شریعت نے خرچے ڈالے ہیں وہ تو دینے پڑیں گے, جو غریبیاں ہیں ان کو غریبی ہی رہنے دو. کچھ خرچے ایسے ہیں جو غریبی میں آپ کریں تو اچھی بات ہے, نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس کو غریبی رہنے دو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے بیان شروع کیا تھا, اگلے ہفتے پھر اسی کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ, کہ شکر میں جو ہے تیسرا درجہ شکر کا کیا ہے. دو درجے تو ہو گئے نا, تیسرا درجہ بیان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.